نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم آمين. قال: وبه قال حدثنا إسماعيل أنه قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه وعنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكبر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد رضي الله عنه: لقد حملناه حين طلع ذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضرة تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فجترت وثلقت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وبه قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا غندر أنه قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت أبا جمرة أنه قال حدثني زهدم بن مضرب أنه قال رضي الله أنه قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاث: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السم. وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى أنه قال حدثنا وقيع أنه قال حدثنا إسماعيل عن قيس سمعت خبابا رضي الله عنه وعنهم وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن بالموت لدعوت بالموت، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى أنه قال حدثنا يحيى عن إسماعيل أنه قال حدثني قيس قال: أتيت خبابا رضي الله عنه وعنهم وهو يبني حائطا له، فقال: إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. وبه قال حدثني محمد بن كثير أنه قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه وعنهم أنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. یہ باب چل رہے ہیں ما یحضر من زہرۃ الدنیا والتنافس فیہا، اس کو یاد رکھے اور ہر حدیث کو اس کے ساتھ منطبق کرے، اور دیکھیے کہ ترجمۃ الباب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری ذہانت فقاہت ان کے ترجمۃ الباب میں ہے، اور ہماری جو کوشش ہونی چاہیے کہ ہر حدیث میں دیکھے کہ اس کی مناسبت ترجمۃ الباب سے کیا ہے. بعض جگہ بظاہر تو بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا، لیکن پوری کوشش کرے کہ اس کو سمجھے. اور یہ ایسا ہی جیسے قرآن شریف کے سب آیتوں میں ربط ہے، لیکن ہر آدمی وہ ربط کو نہیں پہنچ پاتا. مثلا آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، آگے پیچھے دیکھے تو بظاہر کوئی ربط نہیں ہے، لیکن آدمی کوشش کرے اور سوچے. ایک یہ علماء نے بتایا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پہلے آیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبنہ پالا ہوا بیٹا تھا، حقیقی بیٹا نہیں، اور عرب میں یہ بہت معیوب سمجھتا اور پوری انسانیت میں کہ آدمی اپنی بہو سے، ڈاٹر ان لا سے شادی کرے. ان کی شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، وہ نکاح نہیں نبھا سکا، طلاق ہو گئی. اللہ نے آسمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کی، خود اللہ نے نکاح پڑھایا. تو اس کو اب نبھانا کہ اللہ نے اب لوگوں کے سامنے، آج کوئی مولوی کہے کہ میرا نکاح ہو گیا فسی فلاں عورت سے، اور آپ اپنے مسجد کے امام ہو اور آپ کہے کہ وہ جو فلاں بہت خوبصورت عورت ہے میرا نکاح ان سے ہو گیا ہے، تو کیا ہوگا قوم میں؟ کتنا پورا خلفشار، اور آج کل تو یہ سوشل میڈیا کی جو سائٹس ہے، کیا کیا اس پر نیا آئے گا، ٹویٹر پر اور فیس بک پر کیا کچھ نہیں آئے گا اس آدمی کے بعد. اور یہی بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، منافقین کو بہت بہترین موقع ملا بہت اس کو اچھالنے کو، اور بیچارے کمزور مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو گئے. لیکن آپ صلی اللہ کا حکم، اللہ اتنے خوش ہوئے کہ میرے نبی نے پبلک کی، لوگوں کی کوئی فکر نہیں کی، جو میرا حکم جو میں نے بتایا اس پر چلے. تو اللہ اتنا خوش ہوئے کہ اللہ نے آیت نازل کر دی، ان اللہ ہمیشہ اللہ درود بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ رب جب سمجھ میں آتا ہے تو بہت لطف اور مزہ آتا ہے. تو ایسے ہی وہ تو قرآن شریف کی بات، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کو اللہ نے بہت ہر اعتبار سے نوازا، ان کے ترجمۃ الباب کو سمجھنا یہی بخاری شریف کو سمجھنا ہے، اور پھر ہر حدیث کو اس کے ساتھ مناسبت سمجھنا، یہ ہے آدمی کی فقاہت اور آدمی کے علمی استعداد. تو یہاں اور روایت جو ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہ عنہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اکبر ما خاف علیکم ما یخرج اللہ لکم من برکات الارض، سب سے زیادہ جو مجھے آپ لوگوں پر فکر ہے، جو اللہ تعالی نکالتے ہیں تمہارے لیے زمین کی برکتوں سے، یہ زمین کے اندر جو اللہ نے برکتیں رکھی جو اللہ نکال کے آپ لوگ کو دیں گے، اس کو مجھے بہت زیادہ فکر ہے. یعنی جیسے اور روایات میں آیا فقر و فاقہ کی روایت ہے کا خوف نہیں، کہ تم بتوں کی پوجا کرو گے، پرستش کرو گے، کہ اس کے بھی مجھے زیادہ فکر نہیں. مجھے جو فکر ہے کہ دنیا تم پر بہت زیادہ پھیل جائے گی، اور ہم اگر ہم دیکھیں تو یہی فتنہ امت کی ہے. اور مثلا دیکھو سعودی عربیہ جو ہے، وہاں حالات بہت اچھے تھے، لیکن جب تیل نکلا آئل تو ان کی پوری زندگیاں بدل گئی، اب ان کا پورا سوچ بدل گیا. اور تقریباً اب سے 50-60 سال سے یہ جو تیل نکلا سعودیہ میں، اب سعودیہ کا پورا ظاہری نقشہ بدل گیا. ایسے ہی بہت سے لوگ جو اولاد ہیں بڑے بڑے علماء کے، لیکن جب دنیا ان پر کھول گئی، الا ماشاءاللہ، اکثر یہ ہوتا ہے پھر آدمی بہہ جاتا ہے، جہاں ہاتھ بھی نہیں ٹھہر سکتا ہے، یہ پھسلن اتنا ہے کہ اب بڑے بڑے لوگ بھی پھسل جاتے جب دنیا کھول جاتی ہے. کتنے لوگ جو دنیا کے لالچ میں مسلمانوں کے راز کو دشمنوں پر ظاہر کر دیے تاکہ کچھ ڈالر ملے، کچھ پیسے ملے. اس وقت بھی ہو رہا ہے پورا عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، یہ لوگ دنیا کو سامنے رکھتے ہیں اور پیسوں رکھتے ہیں، عورتیں رکھتے ہیں، منصب دیتے ہیں، تو آدمی اس میں پھر پھنس جاتا ہے. تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا بہت زیادہ خوف ہے، یہ جو اللہ زمین سے دنیا زمین کے خزانے اللہ نکالیں گے. اور اس وقت جگہ جگہ جو ہے یہ خزانے نکل رہے ہیں. آج تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ فقر و فاقہ غربت کیا چیز ہے، اللہ نے کتنا دے رکھا ہے آدمی، یا غریب سے غریب آدمی. آج یہاں تک کہ بعض مفتیان یہ بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ ٹی وی ضرورت زندگی میں سے ہے، جو ایک حرام چیز ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ ضرور. تو یہ جب ٹی وی بھی عام ہو گیا، اگر آپ لوگ سال کے لیے ہندوستان پاکستان جاؤ گے تو ٹرین سے سفر کرو گے، بہت سے ایسے دیہات پر آپ کا گزر ہوگا جہاں بجلی بھی نہیں، لیکن ٹی وی کے ایریل ضرور ہوگا. یہ تمام چیزیں تو غریب سے غریب آدمی کے پاس آج ٹی وی بھی ہے اور اس کو ضرورت زندگی بھی کو بعض لوگ کہتے ہیں. تو یہ ہے کہ دنیا اتنا تم پر اللہ کھول دیں گے اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کتنا, جو پہلے کے بادشاہ کو آرام نہیں ملتا تھا آج کے غریب کو اتنا بادشاہ آرام ملتا ہے الیکٹریسٹی سے اور یہ دوسرے چیزوں سے, ہوائی جہاز سے سفر وغیرہ, کتنا اللہ نے سہولتیں. تو اللہ نے یہ تمام چیزیں نکال دی ہے. قیلا, تو ایک آدمی نے پوچھا, ما برکات الارض, دنیا کی برکتیں کیا چیز ہے, یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا, زہرت الدنیا, دنیا کی خوبصورتی, دنیا کی سرسبزی, یعنی دنیا کی خوش, دنیا خوش نما تمہارے سامنے پیش, صرف ضروریات زندگی نہیں بلکہ خوبصورت دنیا بنا کے تمہارے سامنے آئے گی اور تمہیں دی جائے گی. تو فقال له رجل, تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ هل یأتی الخیر بالشر, کہ کیا خیر کے ساتھ شر بھی ساتھ میں آتا ہے؟ خیر تو خیر ہوتا ہے, خیر کے ساتھ شر کیسے آتا ہے؟ اور خیر کو یہاں اور بہت سی آیتوں میں خیر کا مطلب مال, پیسے, وہ اس کا خیر کا مطلب پیسے, اور پیسوں کا صحیح استعمال کرنا یہ خیر کثیر, نعم المعون ہے, بہت اس سے مدد ملتی ہے آدمی پیسوں کو صحیح استعمال کرے. تو یہ پیسے جو ہے یہ خیر کے جو ہے اس کے ساتھ شر بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں ایک بہت بڑا سبق مولویوں کے لیے ہے. فصمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. مولوی آج ایسا ہوتا ہے کہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتا, کسی نے سوال کیا وہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے جواب نہیں آتا, یعنی یہ جو اس سے یعنی دنیا میں دھس جائے اس کو بھی زیادہ بہتر سمجھتا ہے اس سے کہ میں کہوں میں نہیں جانتا. تو یہ ہے کہ آدمی کا کہنا میں نہیں جانتا یہ نصف العلم ہے. جب آدمی نہیں جانتا, کوئی آدمی سب کچھ نہیں جان سکتا ہے, لیکن یہ اخلاص کی بات ہے, توازو کی بات ہے. جب نہیں جانتا, نہیں جانتا کہہ دینا چاہے, لیکن مولوی سے بہت مشکل, کیونکہ آدمی اور مولوی اس کا علاج نہیں کرتا ہے. غلط سلط جیسے بھی روایت, لیکن کچھ نہ کچھ مولوی کو تو کہنا ہی پڑتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے ویسی ہے. ایک استاد دارالعلوم دیوبند, وہ بڑے استاد, جب پڑھاتے تھے اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو طلبہ سے فرماتے کہ ذرا ٹھہر جاؤ, میں جا کے معلوم کر لیتا ہوں, اور ان سے بڑے استاد دوسرے استادوں سے جا کے پوچھتے اس عبارت کا کیا مطلب ہے, پھر آن کے سمجھاتے. تو یہ اخلاص کتنی بڑی چیز ہے, کتنا توازو ہے. ورنہ آج خصوصاً طالب علم کے سامنے الٹا سیدھا جواب جیسے بھی, لیکن کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہی پڑتا ہے. مولانا تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا, ایک بوڑھی عورت کا لوٹا گم گیا, تو وہ ڈھونڈ رہی تھی اور ساتھ میں یہ دعا مانگ رہی تھی, اللہ کرے کہ کوئی مولوی کو میرا لوٹا نہ ملے. تو کسی نے پوچھا, یہ دعا کرو میرا لوٹا مجھے مل جائے, یہ کیا دعا کہ مولوی کو نہ ملے؟ تو انہوں نے کہا, مولوی جیسے ویسے اپنا ثابت کرے گا, بہت منطق بھرا ہوا ہوتا ہے, اور وہ کہے گا کسی طرح سے اپنا ثابت کرے گا. تو یہ ہے, تو اگر آدمی کو معلوم نہیں تو کہہ دینا چاہے مجھے معلوم نہیں, میں پوچھوں گا, میں جا کے کتاب دیکھوں گا, پھر میں جواب دوں گا. اگر یہ چیز مولوی کے اندر پیدا ہوگی بہت کمال کی چیز ہے کہ آدمی یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے کہ اس کا جواب میں نہیں جانتا, اور خاموش ہوئے. اور بہت سی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالی سے دعا مانگی, پھر اللہ تعالی نے وہ علم عطا فرمایا, خاموش ہو گئے. حتی ظننا انہ ینزل علیہ, یہاں تک کہ ہمیں پھر یقین ہو گیا کہ وحی اتر رہی, اللہ تعالی جواب دے رہے. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کئی مرتبہ فرمایا کہ لوگوں نے سوال کیا, میں نے اللہ کی طرف میں متوجہ ہوا, خاموش ہو گیا, پھر اللہ نے دل میں جواب دے دیا. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جب آدمی میں وہ اخلاص اور توازو ہو اللہ اس کی مدد کرتا ہے, اور ایسا جواب اللہ عنایت فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے علماء وہ جواب نہیں دے سکتے. جو اللہ کی طرف سے جواب ہوتا ہے ظاہر ہے وہ کیسا جواب ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے, میں نہیں ہوں جانتا, اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, اللہ نے اس کا جواب دے دیا. تو وہی آئی, ثم جعل یمسح عن جبینی, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی مبارک سے جو پانی آ گیا تو اس کو پہنچا اور یہ وحی کی نشانی تھی. جب بھی وحی اترتی تھی تو پسینہ آ جاتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پسینہ کو پہنچا. پھر فرمایا این السائل, وہ سوال کرنے والا کہاں ہے. مشکات شریف کی روایت میں, دوسری روایتوں میں صحابہ نے جب انہوں نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو صحابہ, دوسرے صحابہ جو اس مجلس میں موجود تھے, ان کو برا لگا کہ یہ آدمی نے یہ کیوں سوال کیا. جیسے مثلا آپ اپنے استاد سے سوال کرے اور استاد کو سوال نہیں آتا اور وہ کہے یا خاموش رہے یا بات دوسرے رخ میں پھیر دے, پھر دوسرے طلبہ جن کو وہ استاد سے محبت ہوتی ہے ان کو برا کیوں تم نے یہ سوال کیا, اور ہمارے استاد کو یہ یعنی خجلت ہوئی, یعنی یہ ذرا ذلت ہوئی ان کو کہ جواب نہیں دے پائے, تو دوسرے صحابہ کو برا لگا کہ یہ صحابی نے کیوں یہ سوال کیا کہ جس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب مل گیا اور پوچھا کہاں ہے وہ پوچھنے والا, تو قال انا, انہوں نے کہا ہاں میں حاضر ہو. قال ابو سعید, راوی فرماتے لقد حمیدنا ہو, پھر ہم بھی اپنے بدگمانی پر ہم بھی تائب ہوئے کہ ہم نے برا سوچا اور برا کہا, لیکن اچھا ہوا اس نے پوچھا. اور یوں آتا ہے کہ علم میں آدمی کو پوچھنا چاہے, اور تین آدمیوں کو فائدہ ہوتا ہے, پوچھنے والے کو فائدہ ہوتا ہے, جس سے پوچھا جائے اس کو فائدہ ہوتا ہے, اس کا علم تازہ ہوتا ہے, یا اگر اس کو نہیں آتا وہ جا کے معلوم کرتا ہے, پھر مراجعات کرتا ہے, کتابوں دیکھتا ہے, دوسرے علماء سے پوچھا, اس کو اس کے علم میں اضافہ, اور جب جواب دیتے جتنے بیٹھنے والے وہ سب لوگ کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو علم کے بارے میں آدمی کو پوچھنا چاہے, اخلاص کے اعتراض کے اعتبار سے نہیں, لیکن نہیں جانتے پوچھنا چاہے, خاموش نہیں, شرم نہیں کرنی چاہے علم کے بارے میں آدمی کو پوچھنا چاہے. تو انہوں نے تو حمید نہ ہو, ہم نے پھر اس کی ان کی تعریف کی. حین طلع, جب وہ آیا اور معلوم ہوا کہ یہ وہ صحابی جنہوں نے پوچھا, حین طلع ذلک قال, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اس سوال کا, هل یأتی الخیر بالشر, فرمایا لا یأتی الخیر الا بالخیر, کہ خیر خیر ہی کے ساتھ آتا ہے, خیر میں خیر ہی ہوتا ہے, یہ جو شر جو ساتھ میں آتا ہے یہ اس کے ذات نہیں ہے, عوارض ہے. جیسے کہ پیسے اچھے ہی ہے آدمی اس کو اچھے کاموں میں, لیکن پیسوں کی وجہ سے آدمی میں تکبر پیدا ہوا تو یہ خیر چیز جو ہے اس کی وجہ سے شر, پیسوں میں تو خیر ہے لیکن یہ جو تکبر پیدا ہوا, یا آدمی پیسوں کو غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے, یہ غلط استعمال کرنا یہ شر ہے, لیکن پیسے جو خیر ہی ہے, تو دنیا اور دنیا کے خزائن یہ خیر ہی ہے, آدمی بہت کچھ کما سکتا ہے دنیا میں, لوگوں کی مدد کر سکتا ہے, کتنا کام کر سکتا ہے, اور آخرت میں اس کو کتنا وہ کام میں آئے گا, تو اس میں خیر ہی ہے, لیکن ان عوارض کے وجہ سے تکبر پیدا ہو, آدمی ظلم کرے, آدمی غلط جگہ پر استعمال کرے, آدمی اس کا زکات ادا نہ کرے, آدمی اس کو یعنی ذخیرہ بنا کے رکھے وغیرہ, زکات لوگوں کی مدد نہیں کرتا ہے, اس کو کم از کم اتنا تو کرے اپنے پیسوں کے ساتھ. مثلا ایک مکان بنا دیا, اب کسی کو مکان میں رہنے کی جگہ مل گئی, وہ کرایہ ادا کرے آپ کا بھی فائدہ ہوگا, وہ پیسوں کے ساتھ آپ نے فیکٹری بنائی, اب چیزیں بن رہی, لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو اس کا منافع بھی ہوتا ہے, لیکن آدمی ویسے ہی پیسے کو جمع رکھے اس کی قیمت بھی گھٹتی ہے اور لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں. یہ ایک حکمت ہے زکات کا حکم کا, کہ پیسوں کو ایسے ہی جمع مت رکھو, پیسے کو کام میں لگاؤ تاکہ لوگوں کو ملازمت ملے, نوکری ملے لوگوں کو, اور لوگوں کی ضروریات پوری ہو, یہ بڑی حکمت ہے. تو اس میں یہ تعلیمات سب ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پیسوں میں خیر ہی ہے, عوارض کی وجہ سے کوئی شر آتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عوارض کو بیان کیا, ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ, یہ مال جو ہے یہ سرسبز ہے, یہ میٹھا ہے, یعنی بہت دی کو بھاتا ہے, دی کو اچھا لگتا ہے پیسوں کا ہونا, لیکن اس کا صحیح استعمال کرنا. اب آپ آگے آپ ایک حکم فرما دیا, اب ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اس میں بھی سمجھو کہ مثالوں سے لوگوں کو سمجھاؤ, جب بھی آپ کوئی مسئلہ بھی سمجھائے آپ کو کوئی بیان بھی کرے تو جتنے آپ مسائل مثال اسے لوگوں کو سمجھائے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. قرآن شریف میں ضرب لکم مثلا جگہ جگہ کتنے کتنی مثالیں اللہ نے بیان فرمائے. حدیث شریف میں جگہ جگہ مثالوں سے کوئی آدمی وہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے. اور ہر آدمی کو بات سمجھ میں آتی, جو سب سے کم فہم آدمی ہوتا ہے مثال سے اس کے سمجھ میں بھی بات آتی ہے, اور جو بہت زیادہ فہم رکھ سکتا ہے وہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے. ورنہ اور چیزوں میں آدمی بہت حکم سنانے سے آدمی میں اعتراض پیدا ہوتے ہیں, لیکن مثال سے سمجھایا تو کوئی اعتراض بھی نہیں اور ماننے پر مجبور ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی, وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنبَتَ الرَّبِيعَ, ہر وہ چیز جو ربیع پیدا کرتے. ربیع کی دو تشریح کی شرح حدیث نے, ایک ربیع موسم ہے بہار, اسپرنگ, دا سیزن آف اسپرنگ, جب بارش پڑتی ہے اور ماشاءاللہ سب چیزیں اگنے لگتی ہیں اور کتنے ہوا بھی کتنی تازی ہوتی ہے, طبیعتیں کھل جاتی ہے, فرح پیدا ہوتا ہے لوگوں کی طبیعتوں میں, سرسب زمین ہو جاتی ہے. اور دوسرا ربیع جو ہے وہ ایک پانی کا نالا کنیل کو کہتے ہیں, جہاں پانی چلتا ہے, اور جہاں پانی چلتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں اوپر اگتی ہے, گھاس وغیرہ کوئی پودے وہ اوپر اگتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں. تو یہ جب موسم ربیع آتا ہے اور ماشاءاللہ سب سرسبز ہوتا ہے, گھاس بہت, جانور بھی خوش ہوتے ہیں, ان کو کھانے کو بہت زیادہ ان کو کھانا بھی ملتا ہے, تو یقتلو حبتن او یلمو, تو ایک دم سے آدمی کو مار ڈالتی ہے وہ چیز یا اس کو موت کے قریب پہنچا دیتی ہے. یعنی جانور بہت زیادہ کھاتا ہے اور پھر بہت زیادہ کھانے سے وہ مر جاتا ہے یا موت کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور تو یہ ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. بہت سے ایسے لوگ اتنا کھاتے ہیں کہاں یہاں گلے تک ہم نے ٹھوسا, اور پھر رات کو اتنے پریشان ہوتے بیچارے. ایک ہمارے دوست سوازی لینڈ میں ایک مولانا ان کے استاد بلکہ, وہ ان کے یہاں تو بہت زیادہ کھا لیا, پورا تربوز کھا لیا, اور تربوز جو ہے وہ سب دوسرے کھانے کو ہضم کرتا ہے, خود ہضم نہیں ہوتا, اور بھی بہت زیادہ. آدھی رات وہ ان کو اٹھایا, کہا کہ حافظ جی میں مر رہا ہوں, اتنا وہ اتنی تکلیف ہوئی کہ کچھ علاج کرو. تو انہوں نے جو ایک اینو کا وہ پیکٹ نہیں دیا, چار پانچ ان کو گلاس میں, پھر جا کے وہ کچھ ٹھکانے وہ آیا. ابھی ایک مولانا وہاں موریشیس میں ہوتے ہیں, انہوں نے بتایا ایک بہت بڑے عالم پاکستان سے آئے, ان کو مچھلی بہت پسند, تو انہوں نے مچھلی پکوائی اور ان کو کھلائے, انہوں نے خوب کھایا, آدھی رات ان کے دروازے پر آن کے ٹھوکا کہ مولانا میں تو مر رہا ہوں, مجھے بہت تکلیف ہو رہی. تو آدمی زیادہ کھاتے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے. تو یہ تو مثال ہے جانور کے بارے میں, اور انسانوں میں بھی جو بہت زیادہ کھاتے ان کو تکلیف. بعض لوگ اس میں, ایک آدمی تھا بادشاہ, بہت زیادہ کھایا, تو پھر حکیم نے ان کو پوریا پاؤڈر دیا کہ یہ کھاؤ تمہارے کھانا ہضم ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا تم کیسے حکیم, تم بھی جاہل, تمہارے باپ بھی جاہل, سب جتنے تمہارے خاندان میں حکیم سب جاہل, اگر اور جگہ ہوتی میرے پیٹ میں یعنی تو یہ پوریا سے میں کیا کروں, میں اور ایک سموسا ٹھوستا, میں ایک اور پائی ٹھوستا, یعنی اتنا وہ کھانے کی فکر وہ آدمی کو ہوتا ہے, اور یہ آدمی کو مار ڈالتی ہے یہ تمام چیزیں. تو یہ مثال آگے, الا آکلت الخضر, ہاں وہ جانور جو کھاتا ہے ان سر سبز گھاس وغیرہ کو, وہ انسان جو کھانا کھاتا ہے. اور ابھی میں اس کا مطلب بیان کروں گی, یہ تو مثال چل رہی. تاکلو, وہ جانور کھاتا ہے, حتی اذ امتدت خاصرتاہا, یہاں تک کہ اس کے دونوں پہلو اس کے سائز پیٹ کے پھول جاتے, بہت زیادہ کھایا. لیکن جانور جو ہوتا ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے, پھر کیا کرتا ہے, استقبلت الشمس, سورج میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, سورج کی دھوپ کی وجہ سے اب اس کا کھانا ہضم ہوتا ہے. وہ بیچارہ جانور کے پاس اینو کون دے گا اس کو کہ اس کا کھانا ہضم ہو, یا کوئی اور چیز کون اس کو دے گا, تو سورج کی شعاؤں سے اس کا کھانا ہضم ہوتا ہے. فجترت, اور چوگالی کرتا ہے. گائے جو ہے وہ برابر اس کا منہ پوری رات گائے جو گھاس وغیرہ کھایا اس کو چباتا 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 ہے یعنی ہضم کرتا ہے. اور جب یہ کر لیتا ہے وصل تک پھر وہ گوبر بنتا ہے پاخانہ اب بنا. وہ بالت اور پیشاب کرتا ہے. اب جتنا وہ کھایا اب وہ نکل گیا اور آدمی کو آرام ہوتا ہے. جب آدمی نے زیادہ کھایا اور اس کا پیٹ بھی بلوٹ ہو جاتا ہے پورا پیٹ اس کو اچھا نہیں لگتا ہے لیکن پیٹ الخلا چلا گیا اچھی طرح سے وہ سب نکل گیا تو بہت اچھا. کم از کم اس وقت تو دعا پڑھنی چاہیے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. وہ دعا بھی نہیں ہم پڑھتے لیکن اللہ بہت بڑی نعمت ہے جب پیٹ صاف ہو جاتا ہے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ملا اور ہم آن کے بیٹھ گئے سبق میں پڑھنے پڑھانے کو لیکن تکلیف ہو رہی کسی کو پتہ نہیں لیکن بہت تکلیف ہو رہی کبھی بیچ میں بھی اٹھ کے بھاگنا پڑتا ہے. اور جب وہ چلے گئے یا سبق پورا ہو گیا نماز پوری ہو گئی اب بیٹ تو بہت راحت اور وہ چہرے پر نظر آتا ہے اور اس کے آدمی کو بہت اس کو راحت ہو گئی. اور یہ تو باہر جب آتا ہے بیت الخلا کے اندر اگر آئینہ ہو اور آپ نے آپ کو بہت فراغت مل گئی اور چہرہ دیکھ کے خود آپ دیکھ سکو کہ کتنا فراغت مل گیا. تو یہ کہ اس طریقے سے جو آدمی کا کھاتا ہے ثم عادت پھر وہ آتا ہے اب وہ فارغ ہو گیا پیٹ خالی ہو گیا اب پھر کھانا مانگتا ہے فاکلت اور پھر کھاتا ہے اور وہیں سے سلسلہ چلتا ہے پھر جا کے اس کو ہضم. مطلب یہ ہے کہ دنیا کو کماؤ حلوتن خضرتن پھر اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرو. اس کو پیٹ میں جمع مت رکھو اپنی تیجوری میں جمع مت. ڈاکو چور آتا ہے اور وہ پیسے بھی لیتا ہے کبھی آپ کی جان بھی لے لیتا ہے. اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اچھے کاموں میں غریبوں کی مدد کرو مدرسوں مسجدوں میں اچھے اچھے کاموں میں اس پیسے کو لگاؤ تو اور پھر کماؤ پھر خرچ کرو پھر کماؤ پھر خرچ کرو تو یہ صحیح ہے. لیکن کماتے اور صرف پیٹ میں جمع کرتے تیجوری میں بینک میں کر رکھتے ہیں اب وہ سر میں جاتا ہے کہ میں بہت مالدار آدمی میں ایسا میں ویسا تو یہ آپ کو نقصان کرتا ہے. یہ آپ کو مار ڈالیں گے روحانی اعتبار یا قریب کے کہ آپ مر جائے آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا یا قریب ہے کہ آپ اپنے ایمان کو بھی کھو بیٹھو گے. تو یہ کماؤ خرچ کرو اللہ کے راستے میں کماؤ اللہ کے راستے میں اور صرف کماؤ اور صرف جمع کرو یہ پھر نقصان ہے. من اخذہ بحقہ جو اب خلاصہ بیان ہوا مثال بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئے. اب خلاصہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس کو لیتا ہے اس کے حق کے ساتھ یعنی صحیح طور سے وہ کماتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے. حرام میں حساب نہیں ہے حساب حلال میں ہے. آپ نے کہاں سے کمایا کیسے کمایا کہاں خرچ کیا حلال میں حساب ہے حرام میں عذاب ہے. جو جس نے کمایا حلال کے طور پر من اخذہ بحقہ ووضعہ فی حقہ اور پھر اس کو خرچ بھی کرا اس کی جگہ میں یہ نہیں کہ بس وضعہ فی حقہ کہ اپنی تجوری میں سب جمع کیا اپنے بینک اکاؤنٹ میں سب جمع کیا یہ نہیں یعنی فی حقہ غریبوں کا بھی خیال اور مدرسوں کا بھی دینی کاموں کا بھی اچھے اچھے کاموں میں آپ نے اس کو استعمال کیا فنعم المعون یہ بہت اچھے مددگار ہے. یہ پیسے جو ہے نعم المعون ہے. ہوا ومن اخذہ بغیر حقہ اور جو اس کو غلط طریقے سے کماتا ہے حرام طریقے نہ جائز کو نہ جائز ناجائز کو نہیں دیکھتا ہے حلال حرام کو نہیں دیکھتا ہے کسی کا حقوق نہیں ادا کرتا نہ بیوی کا یہاں تک کہ خود اپنا بھی حق نہیں اتنا کمانے میں کہ خود بھی بیمار ہے پھر بھی جاتے ہیں کمانے کو یعنی اپنا بھی حق ادا نہیں کرتا ہے. بغیر حق کان کالذی یاکل ولا یشبع یہ وہ ایسا ہے وہ جانور جیسا جو کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور حل میں مزید جتنا بھی ہو اور بھی اس کو چاہیے. خندق ہے وہ خندق بھرتا رہتا ہے خرچ بھی نہیں کرتا ہے اور جمع کرتا رہتا ہے اس کو جتنا ملے ہزار نہیں ہزار میرے لیے میں مجھے دس ہزار چاہے دس ہزار ملے یہ کافی نہیں ایک لاکھ مجھے مل جائے لاکھ ملے یہ کافی نہیں مجھے دس لاکھ مل جائے ملین مل جائے یہی اس کی فکر ہر وقت جو ہوتی ہے تو یہ اس میں اس کا نقصان ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جن سے آدمی بچے, ما یحذر من زہرت الدنیا والتنافس فیہا, اس میں تنافس نہ کرو, اس کو کماؤ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور یہ جو نیکی آپ کرو, مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیکی کرو دریا میں پھینکو, اس کو بھی مت لوگوں میں جا کے ظاہر کرو میں نے یہ نیکی کی, میں نے وہاں اتنا پیسے دیا, میں نے اس کی اتنی مدد کی, نہیں, نیکی کرو دریا میں پھینکو, اس کو بھول جاؤ اور اللہ سے امید رکھو کہ اللہ اس کا ثواب دے. لیکن یہ نہیں کہ نیکی کو بھی سب میں ظاہر کرے, پیسے کو بھی جمع مت کرو, اپنے آپ کو بے مہر بالدار آدمی نہیں, خرچ کرتے رہو, اللہ کے راستے میں دیتے رہو. آگے کی روایت میں اب جمرتا جی حدثني زهنم ابن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے, خیرکم قرنی, تم میں سب سے اچھے لوگ جو ہیں وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں, یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی. اور یہ کیا کہ وہ لوگ جو وہ دنیا یعنی اقل تکلفا اور دنیا سے کوئی ان کو واسطہ نہیں تھا, یہ مناسبت ترجمۃ الباب سے کہ صحابہ اور ان کے بعد پھر تابع, اب اس کے بعد تابعین, تبع تابعین, یہ لوگ ایسے تھے کہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں, دنیا سے متاثر نہیں ہوئے, اس لیے اس کو بیان کیا. قرنی میں علماء نے بتایا کہ یہ یعنی خلفاء راشدین کا زمانہ, یعنی قاف سے صدیق اکبر, را سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نون سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یا سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ. یہ جو آخری حروف ہے ان تینوں صحابہ خلفاء راشدین میں وہ ہے قرنی, وہ ہے میرے زمانے, اور وہ لوگ سب سے اعلیٰ, یعنی کیسے ان کے دل کتنے صاف تھے, ان حکمت جو ان کی زبان پہ جاری ہوتے تھے, اللہ اکبر, یہ سب سے اچھے لوگ. اور یہ بھی دولت جو ان کو ملی ظاہر ہے صحبت رسول, لیکن دنیاوی اعتبار سے کہ دنیا سے وہ بے گانا تھے, دنیا سے ان کا تعلق نہیں. آج بھی جو دنیا سے بچتا ہے اللہ اس کے دل میں حکمت کے فوارے جاری کرتے ہیں, اور جو دنیا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے نہ دل میں نہ زبان پہ کوئی حکمت کی بات, کوئی عقل مندی کی بات آتی ہے. تو یہ ہے کہ وہ قرنی, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم تابعین تبع تابعین. قال عمران, فما ادری, یہ مجھے معلوم نہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد قولہ مرتین او ثلاثا, تین مرتبہ کہا, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, یا دو مرتبہ کہا. مشہور تو یہی ہے کہ دو مرتبہ تابعین تبع تابعین, ثم یکون بعدم, اس کے بعد پھر لوگ ایسا پیدا ہوں گے جو دنیا سے نہیں بچے, زہرت الدنیا سے والتنافس فیہا, اس سے نہیں بچے. تو ان کے حالت کیا ہوئی کہ قوم یشہدون ولا یستشہدون, کہ وہ گواہی دیتے ہیں اور گواہی ان سے طلب نہیں کی گئی, یعنی دین کا کوئی پرواہ نہیں, دین سے تعلق نہیں, بس دنیا دیکھا کہ یہ کوئی پرواہ نہیں, کوئی ان کے آداب نہیں, کوئی احکام اللہ کا ان کے سامنے نہیں, جو جی میں آتا ہے وہی کرتے, جانور جیسے زندگی گزر. یا یہ بھی کہ یعنی دوست ہے چلو اس کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں, انہوں نے پوچھا بھی نہیں, لیکن ہمارا دوست غلط سلط بھی گواہی دیتے, قسم کھا کے گواہی غلط دیتے ہیں, ایسے لوگ پیدا ہوں گے. وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ, اور خیانت کرتے ہیں اور ان کی بات مانی نہیں جائے گی, ان پر اعتماد نہیں ہوگا. جیسے آگے بھی روایت آتے, ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ پہلے جس سے بھی میں چاہتا میں سودا کرتا تھا, مجھے اطمینان تھا, کوئی دھوکا نہیں دیکھا, لیکن آج میں بہت سوچ سمجھ کر کام کرتا ہوں, کس سے میرا معاملہ پڑتا ہے. اور آج اپنے زمانے میں تو کتنا یعنی لکھی ہوئی چیز بھی لوگ اس پہ جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ کتنے وہ مقدمہ بازی وغیرہ, تو لوگ پر کسی پر اعتماد نہیں ہوگا. وینظرون ولا یفونون, نظر مانیں گے اور نظر پوری نہیں کریں گے, یعنی دین کی کوئی پرواہ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں پھنس گئے اور دنیا کے قاعدے ان کے سامنے, دنیا جس چیز سے ہمیں دنیا کا فائدہ ہو. آج جیسے کہ مثلا یہ میراث کا مسئلہ آتا ہے, تو آدمی تقریباً ہر آدمی نیک آدمی پرہیزگار آدمی عالم بھی سب اگر دیکھتے کہ میرا فائدہ شریعت کے مطابق تقسیم ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو شریعت کے مطابق کرنا, ہم تو مسلمان ہیں, لیکن اگر دیکھیں کہ غیر شرعی طریقہ قانون ملک کے قانون کے مطابق تو کہتے ہیں ہم تو یہ ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں تو قانون کے مطابق کرنا چاہیے, تو یعنی دین کا کوئی پرواہ نہیں, اللہ کے احکامات کا نہیں, جس میں آدمی اپنی دنیا کا فائدہ دیکھتا ہے وہی کرنے کو پسند کرتا ہے, تو ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے. وَيَظْهَرُ فِيهِ مُسْلِمٌ, اور ان میں موٹاپن ظاہر ہوگا. یہ تو ترجمہ ہے, اس میں ایک یہ ہے کہ موٹاپن بھی, فیٹ ہونا, اس کے بھی آدمی ایک بیماری کی وجہ سے, اور ایک یہ کہ لاپرواہی, دنیا یعنی یہ دنیا سے نہیں بچا, کھانے کھاتا ہے, ٹھوستا رہتا ہے, موٹا ہو گیا اور کوئی دین کا کام نہیں کرتا ہے, کھا کے سو جاتا ہے اور اٹھ کے پھر بھوک لگی پھر کھاتا ہے جیسے کہ وہ جانور, یہی اس کا کام, اور آرام کی فکر ہر وقت, اور یا تو یہ محاورہ ہے, اور محاورہ کا معنی کہ آدمی آرام پسند ہو جاتا ہے, یہ ظروفی مسلم کہ آدمی بس ہر وقت اپنے آرام کی فکر کرتا ہے, حالانکہ مسلمان کو اور خاص کر علماء کو مجاہدانہ زندگی گزارنی چاہیے, کہ یعنی زہد کی زندگی, مجاہدہ والی زندگی, تب جا کے کچھ دین کا کام. جو آدمی آرام میں پڑتا ہے اس کے لیے دین کا کام کرنا بہت مشکل کرتا ہے, جب تک کہ اے سی نہ ہو, جب تک کہ پنکھے نہ ہو, اچھا کھانا نہ ہو, اور صاف بھی کہتے ہم تو وہیں جائیں گے جہاں ہمیں اچھا کھانا ملے اور ہمیں اچھا آرام ملے, تو ایسے لوگ کیا دین کا کام کریں گے؟ وہ لوگ کام کریں گے جو مجاہدہ کریں گے, لوگ ادب کرے نہ کرے, لوگ عزت کرے نہ کرے, لوگ آرام پہنچائے نہ پہنچائے, ہمیں دین کا کام کرنا ہے اور لوگوں میں پہنچانا ہے. اور اس میں آپ بھی سوچیں, آپ ایسی قوم میں جائیں جہاں لوگ آپ کی سب عزت کرے تو وہاں تو رہنا اور دین کا کام کرنا بہت آسان, لیکن جہاں مثلا سلفی ہے, بریلوی ہے, وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں ہر جگہ پر, آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں, آپ کے درپے ہوتے ہیں, آپ کی غلطیاں کو وہ تلاش کرتے ہیں, اس کو ظاہر کرنے کی کوشش, وہاں مجاہدہ کرنا بہت بڑی چیز ہے. تو بات کے لوگ وہ مجاہدہ کے لیے تیار نہیں ہوں گے جہاں, اور مولوی صاحب کہتا ہے جب تک کہ مجھے اتنی تنخواہ نہ ملے تو میں آنے کو تیار نہیں, اور میرا مجھے ایسا مکان نہ ملے, اور مجھے یہ نہ ملے وہ نہ ملے, تو ایسا آدمی کیا دین کا کام کرے گا؟ ہمارے بزرگوں کا طریقہ, انہوں نے ایسے اپنے شاگرد اور مریدوں کو تیار کیا کہ وہ ان کے سامنے صرف آخرت, وہ کوئی جگہ گئے, مثلاً حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بہت بیان فرماتے تھے, ایک بزرگ نے ان کے شاگرد کو تیار کیا, بہترین ان کی تربیت, ایک جگہ بھیجا, اس گاؤں میں جا کے دین کا کام کرو. انہوں نے وہاں دین کا کام کیا, لوگوں نے مسجد سے نکال دیا کہ یہاں آپ کو حق نہیں کہ آپ یہاں پڑھائے وغیرہ, تو وہ درخت کے نیچے جا کے بیٹھ کے, میرے شیخ نے مجھے بھیجا تو میں تو یہی رہوں گا, اور کام کرتے رہے, اللہ نے بہت عزت دی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, وہ جس مسجد میں پڑھاتے تھے, اللہ آپ کو لے جائے, وہ زیارت کرائے وہ جگہ کو, کہ تو وہاں انہوں نے پڑھایا, مسجد کو صاف کی, بہت بری حالت مسجد کی, نہ کوئی نماز وہاں پڑھتا تھا, کچھ نہیں, بہت گندگی, سب بہت ٹھیک درست کیا. پھر وہاں گاؤں کے کچھ لوگ آئے, کہا کہ یہ ہماری مسجد, تمہیں کس نے حق دیا یہاں بیٹھ کے پڑھانے کا؟ فوراً اپنے طلبہ سے باہر چلے گئے اور وہاں پڑھایا. تو یہ مجاہدہ کے لیے آدمی تیار ہو, یہ ہے کہ آدمی وہ آرام طلب اور عیش طلب نہ ہو, بلکہ مجاہدانہ زندگی, اللہ ایسے لوگوں سے کام لیتے ہیں. آگے کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت نقل کرتے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو قریب المعنی ہے آگے اوپر کی روایت سے, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء من بعدہم قوم تسبق شہادتہم ایمانہم, یعنی ان کی شہادت ان کے قسموں سے آگے ہوگی, یعنی وہ ابھی یہ اتنا بھی پرواہ نہیں ہوگا کہ آدمی کو وہ پہلے یعنی قسم کھائے پھر اپنی بات پیش کرے, پہلے بات پیش کریں گے اس کے بعد قسم کھائیں گے. طریقہ یہ کہ آدمی پہلے قسم کھائے, کورٹ کے اندر آدمی ہاتھ اٹھاتے کہ اسپیک نتھنگ بٹ دی ٹروتھ, تو یہ ہے بھی قسم کہ وہاں قاضی کے سامنے میں سچ ہی بات, تو نہ تو وہ قسم کھائے اور اپنے شہادت پیش کر دی, اور کبھی وہ ایمانہم شہادتہم, کبھی ان کی قسم ان کی شہادت سے پہلے آئے گی. یعنی دین کا کوئی پرواہ, دین کا علم. بہت سے ایسے لوگ ہمارے فیملی کے لوگوں, بہت سے ایسے دین کی بات ماننے کو تھے, مولوی کیا کہتا ہے, وہاں جاؤ جو دنیا والے کہتے, یونیورسٹی گریجویٹ کیا کہتے, پروفیسر کیا کہتا ہے, اس کی پرواہ, دنیا کی پرواہ, دین کی کوئی پرواہ نہیں. تو ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کے فتنے سے آدمی نہیں بچے گا, بلکہ دنیا میں 100% وہ اس میں منہمک ہوگا اور اس کے فتنوں میں مبتلا ہوگا. اور یہ اس وقت دین کے طرف جب علماء اپنا کام کرے اور علماء دین لوگوں کو دین سکھائے, اور اس سے پہلے دین کی اہمیت, دین کی ضرورت لوگوں کو سمجھائے کتنا ہمیں دین کی ضرورت ہے, ورنہ مولوی خود بھی دنیا کے علوم کے پیچھے پڑتا ہے اور دنیا کے طور طریق اور چلن اس کے پیچھے آدمی چلتا ہے. آگے کی روایت میں حضرت اسماعیل عن قیس سمعت خباب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میں نے سنا, وقد اکتوا یومئذ سبعا فی بطنہ, اور یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب اس کے پیٹ میں 7 داغ دیے گئے. یہ علاج کا ایک طریقہ ہوتا تھا, جیسے کہ آج بھی بہت سے طریقے علاج کے, عام ہومیوپیتھک بھی ہے, پھر یہ دوسرے دوا ڈاکٹروں کی بھی ہے, پھر جو ہے حکیموں کا بھی طریقہ ہے, پھر چائنیز لوگوں یہ ایکوپنکچر کرتے وغیرہ, بہت سے طریقے. تو عرب میں یہ ایک طریقہ خاص تھا جب, اور یہ اکثر پیٹ کی بیماریوں کے لیے یہ علاج کرتے تھے کہ کچھ داغ لگاتے تھے پیٹ کے اندر, تو اس سے علاج ہوتا. وہ بہت بیمار تھے, ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی. یوم سب انفی بک نہیں, وقال لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان ندعو بالموت لدعوت بالموت, اور اتنی مجھے تکلیف ہو رہے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع نہیں کرتے کہ ہم موت کے لیے دعا مانگے کہ ہم یا اللہ ہم مر جائے, بہت تکلیف ہو رہے, اگر وہ بات نہ ہوتی تو میں ضرور دعا کرتا یا اللہ مجھے موت آ جائے, اتنے ان کو تکلیف ہو رہی تھی. ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے حالت میں انہوں نے یہ بات فرمائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مدو, وہ تو گزر گئے اور اپنی زندگی گزاری اور وہ قبر میں چلے گئی. ولم تنقصهم الدنيا بشيء, دنیا نے ان کے نیکیوں میں کوئی کمی نہیں کی, دنیا وہ دنیا کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوئے, التفات نہیں کیا, وہ پورے آخرت کی طرف, اور جو نیکی کی انہوں نے اپنی نیکیوں کو برباد نہیں کیا. وَأَنَّا أَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا, اور ہمیں تو دنیا ملی, اور دنیا جو پیسے وغیرہ یہ سب توازو میں, ورنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ان کا کیا مقام, لیکن دیکھو کہ ان کے توازو بھی کتنا, انہوں نے کہا ہمیں تو دنیا ملا, أَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا, اور وہ دنیا جو ہمیں ملا, لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ, اس کو رکھنے کی کوئی جگہ ہمیں نہیں ملی سوائے مٹی کے, یعنی ہم نے گھر بنایا. اور آگے کی آپ پڑھو گے روایتوں میں, سب سے بری جگہ پیسوں کو رکھنے کا, یعنی مکان بنانے, یعنی غیر ضروری, جیسے آج ہمارے مکانات کتنے فیشن کے بنتے ہیں, اور اس میں کوئی آدمی کو اس میں بھی سوچنا چاہے, مکان آدمی بنائے ضرورت کے مطابق, اور آگے اجازت ہے آرام کے بھی اور کچھ آرائش نمائش کے بھی اجازت ہے, لیکن جیسے ہم آج مکان مثلا اوپن کیا کہتے ہیں کچن, وہ اوپن پلان کچن, تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں, ہمیں تو سوچنا چاہیے, ہمیں پردہ کا اہتمام کرے, یہ اوپن پلان کچن بنا دی, اور آج یہاں تک کہ صرف کچن اوپن پلان نہیں, ٹوائلٹ بھی اوپن. ایک ہمارے دوست بیچارے ابھی یہیں آزاد کے حال میں, وہ اپنے کوئی فیملی, انہوں نے غیر مسلموں سے سفیدوں سے مکان خریدا, اور ان کو معلوم نہیں بیڈ روم اور ٹوائلٹ صرف سب ایک میں, کوئی دیوار بیچ میں بھی نہیں, تو وہ ٹوائلٹ میں گئے, اور وہ جیسے آدمی میں ٹوائلٹ میں کرتا ہے جو بھی کچھ کرتا ہے, بعد میں پتا چلا سب ان کو دیکھ رہے تھے. تو یہ کوئی طریقہ ہے, تو مکان میں آج لوگ پیسوں اتنا ڈالتے ہیں مکانوں میں, اور آج یہ مثلا آپ کے گارڈن ہے گراس,
تو وائف کہتی ہے کہ یہ گھاس بہت تکلیف ہوتے بچے مٹی کھانا مٹی کھاتے ہیں وغیرہ اس کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہے ٹائلز لگاؤ یا پیونگ کرو آپ نے پیونگ کیا دو چار پانچ برس کے بعد پیونگ نکالو یہ تو ڈیڈ معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی لائف نہیں گھاس ہونا چاہیے پھر آپ نے گھاس تو یہ مٹی میں پیسے آدمی ڈالتا ہے اور فیشن کا مکان ایک سیدھا کمرہ جس میں بہت آرام لیکن کیسے اس کو یعنی دیوار ایسے نکالتے اور کیسے سب ڈیزائن اور آرکیٹیکٹ آپ آرکیٹیکٹ کے پابند نہ بنے آرکیٹیکٹ آپ کا غلام ہے وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے آپ کو اس کو پیسے دیں گے تو وہ آپ پر حکمرانی نہ کرے کہ ایسا مکان بناؤ ایسے مکان ایک جگہ وہاں جہاں ٹھنڈی ہوتی ہے تو آرکیٹیکٹ نے ایسا مکان بنوایا جو چھت بہت اونچی جتنی یہ چھت ہے اس سے ڈبل اب سردیوں میں اس کو گرم رکھنا ایک ہیٹر سے کام نہیں بنتا ہے اب آدمی مرتا ہے وہ جیسے کہ ڈیپ فریز ہوتا ہے وہ جگہ نہیں تو آدمی کو دیکھنا ہے جہاں سردی زیادہ ہوتی ہے تو چھت زیادہ اونچا نہیں ہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے تو چھت زیادہ اونچا ہو ہر چیز میں آدمی کو دیکھنا ہے پیسوں تو یہ فضول پیسوں بلڈنگ میں تعمیر میں خرچ کرنا اور یہ صرف اپنے ذاتی مکانوں میں بھی نہیں اللہ ہم سب کے حکم معاف فرمائے حفاظت ایسے ایسے مدرسے دیکھے وہاں پیسے آتے لوگ دیتے ہیں اور محتمیم صاحب آج یہ بنوایا اس کو توروایا کر دوسری کچھ بنوایا یہ بنوایا وہ توروایا توڑنا پھوڑنا بنوانا یہی کام ہے اور اس کو ترقی کہتے ہیں کہ ہماری مدرسے میں بہت ترقی ہے کہ ہم بہت یعنی بلڈنگ بناتے جاتے ہیں تو یہ فضول ہے اور یہ حرام ہے پیسے کو امانت میں ایسے خیانت کرنا یہ سب حرام ہے تو یہ ہے کہ اس کا سب سے بری جگہ پیسوں کا رکھنا ایسے فضول غیر ضروری تعمیرات میں جو ضروری ہے وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر مودن التراب آگے کی روایت میں وہی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتیت خبابن وہو یبنی حائط لہو وہ ایک دیوار بنا رہے تھے کوئی ضرورت کی وجہ سے جو ان کے لیے ضروری تھا لیکن ان کو اتنی فکر ہوتی تھی آخرت کے اقوال رسول اور ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہم نے اس میں کوئی کمی کی ہم نے زیادتی کی فقال حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے احساس ہے یعنی کہ میں نے غلط کام کیا فرمایا ان اصحابنا الذین مضوا ہماری دوست جی دوسرے صحابہ جو گزر گئے لم تنقسم الدنیا شیئا دنیا نے ان کے کوئی نیکی میں کوئی کمی نہیں کی وانا اصبنا من بعدهم شیئا ہمیں کچھ دنیا ملا ان کے بعد ہمیں پیسے ملے اور وہ پیسوں کے ساتھ ہم نے کیا لا نجد له موضعا الا فی التراب کہ اس کو رکھنے کی جگہ سوائے مٹی میں اور کوئی چیز میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا کہ پیسوں کو مٹی میں آدمی ڈالے مولانا ابراہیم ڈیلوا کیا مولانا ابراہیم ہاں جو مرکز کے ہے ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے پہلے اور مدرسے میں کوئی پیسے دیے اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ میرے پیسے اساتذہ کی تنخواہ میں لگائے جو پڑھاتے ہیں اس میں اور تعمیر میں میرے پیسے کو نہ لگائے تو مدرسہ کی تعمیر کمروں کی ضرورت ہے درسگاہوں کی ضرورت ہے وہ ٹھیک ہے لیکن بہت سی جگہ فضول تعمیرات میں پیسے لگاتے ہیں اس میں کیا آدمی کو فائدہ آدمی جو خرچ کرتا ہے عقل مند آدمی دنیا میں پیسے اپنا انویسٹ کرتا ہے تو وہاں انویسٹ کرتا ہے جو سب سے زیادہ اس کو اس کا منافع ریٹرنز ملے تو ایسے ہی دین میں بھی آدمی کو سوچنا چاہے تو یہ جو استاد سبق پڑھاتے ہیں حفظ پڑھاتے قرآن پڑھاتے اس میں کتنا ثواب اور مٹی میں ڈالنا اس میں کیا اور فضول جہاں ضرورت ہے وہ تو ضروری ہے ہم جانور کی طرح سے درختوں کے نیچے تو نہیں رہیں گے ہمیں تو مکان کی بھی ضرورت ہے تو ضرورت مستثنا ہے لیکن یہ فضول خرچ کرنا یہ بہت غلط ہے تو مٹی میں پیسے ڈالنا فضول یہ سب سے بری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور ناپسند کرتے تھے کہ پیسوں کو اس میں لگانا اور اگر آپ کہیں بھی پوری دنیا میں جائیں ہر جگہ کنسٹرکشن ہی کنسٹرکشن ہو رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں حرم مکہ اور مدینہ شریف آج بنایا کل اس کو توڑا پھر بنایا پھر اس کو توڑا. یہاں وہاں تو توڑنا پھورنا اور بنانے کا یہ بات ہر وقت ہوتی ہے, کبھی وہ ختم نہیں ہوتی. تو یہ ہے کہ پیسوں کو ان چیزوں میں ڈالنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند. مسجد میں بھی فضول پیسے نہ خرچ کرے. مسجد آج ایک سب دوسرے تنافس کرتے مسجدوں کے تعمیر, ہماری مسجد ان کی مسجد سے زیادہ خوبصورت ہو. ہمارے یہاں ٹیپس وضو خانہ میں ایسے ہو جو دوسرے لوگ کے پاس نہ ہو. بیت الخلا کیسے بناتے, ہر چیز جو ہے. اور افسوس ہے کہ مدرسہ والوں کو یعنی کم از کم ایک سٹینڈرڈ رکھنا چاہیے کہ لوگوں دیکھے کہ کیسے ہو. لیکن مدرسے والے بھی مسجد کتنی خوبصورت بناتے, اس میں کتنا خرچہ کرتے ہیں. یہاں تو آپ کو وہ زیادہ نظر نہیں آئے گا, لیکن آپ ہندوستان میں جاؤ گے اور خصوصاً گجرات میں, اور اس وقت اللہ کرے کہ کچھ کمی ہوئی ہو, لیکن یہ نقش و نگار ڈیزائنز مسجدوں میں اور کتنے کتنے مینارے میں اور وہ پورا کتنا ڈیزائن بناتے ہیں, وہ سب فضول پیسے. تو ایسے جگہ دوسری یعنی ایسے بھی نہ بنائے کہ لوگ دیکھے کہ بیچارے مسلمان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ کیسے ان کی تعمیرات وغیرہ مناسب زمانے کے اعتبار سے مناسب چیز ہو, جو لوگ سمجھے کہ یہ سادگی ہے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسہ کمرے بنائے اور اتنے گنجائش نہیں تھے کہ پلاسٹر کرے, تو انہوں نے پلاسٹر نہیں کرائے. جہاں اور چیز جگہ کی ضرورت تھی وہ بنوائے, اور جب گنجائش ہوئی تو پلاسٹر بھی کرائے, کوئی حرج نہیں, اس کو پینٹ بھی کرے, لیکن ایسے بنائے کہ جس میں مینٹیننس سب سے کم ہو, خرچہ فضول خرچ سب سے کم ہو اور پائیدار ہو. یہ نہیں کہ آج بنائے اور دو سال کے بعد یہ ٹوٹ گیا اور پھر اب اس کو پھر بنائے. اچھی طرح سے بناؤ, اس میں پیسے لگاؤ اچھی طرح سے, 15 سال 20 سال 30 سال وہ کام چلتا رہے. تو آدمی کو پیسوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا بہت ضروری ہے. آگے کی روایت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور یہ روایت کیا, ہاجر نہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. کیا مطلب ہوا کہ مہاجرین سب فقیر ہوتے تھے, غریب ہوتے تھے, انصار کے پاس اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا. یعنی دین کے لیے ہم نے مکہ شریف بھی چھوڑا, اپنی دکانیں چھوڑی, اپنے مکان چھوڑا. تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے دنیا میں تنافس نہیں کیا اور دنیا کی رنگ ریلیا کے پیچھے ہم نہیں چلے. دین کے خاطر ہم نے سب کچھ چھوڑا, ہم نے ہجرت بھی کی. تو آدمی کو یہ بھی سبق لینا چاہے. اور اس یہ حاضر نہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت یہی ہے کہ دنیا کو ہم نے نہیں دیکھا. آدمی یعنی اپنے وطن کو چھوڑنا بہت مجاہدہ کا کام ہے, لیکن دین کے خاطر ہم نے اپنے یہ ہجرت بھی کی. آپ لوگ نے بھی بہت ہجرت کی, لیکن آپ کی ریٹرن ٹکٹ بھی بکڈ ہے. وہ لوگ آدمی جو ہجرت کرتا ہے اور ریٹرن یعنی اپنے جہاز کو بھی جلا دے کہ ہمیں واپس جانے کی کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو, تو وہ یہ مہاجر جو ہے وہ کتنا اونچا درجہ کا مہاجر ہوتا ہے. جی
بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا إلى قوله من أصحاب السعير.
بوري آيفر.
يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال أبو عبد الله السعير جمعه سعر, وقال مجاهد الغرور الشيطان. وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي أنه قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال أتيت عثمان بطهوره وهو جالس على المقائد فتوضأ فأحسن الوضوء, ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء, ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. قال أبو عبد الله هو حمران بن أبان.
یہ باب ہے اور باب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا آیت قرآن شریف پر, اور وہ آیت ہے کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اللہ تعالیٰ کے وعدے حق ہے, اللہ کا وعدہ, جتنے بھی اللہ کے وعدہ حق ہے. جن دنیا میں جو اللہ نے فرمایا آخرت کے متعلق, آدمی کوئی شک شبہ کی گنجائش نہ ہو دل میں قبر کی زندگی آخرت، کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، دنیا کامیابی آخرت کی، یہ تمام جتنے اللہ تعالی کے وعدے ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی آپ کو دھوکہ میں نہ ڈالے. آدمی دیکھتا ہے کہ دوسرا ہمارے پڑوسی رشتے دار کے پاس ماشاءاللہ کتنے کیسے گاڑی ہے، کیسا مکان ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ مجھے بھی اس کی فکر کریں. میں تو مدرسہ پڑھاتا رہتا ہوں، میں امامت کرتا ہوں، میں مکتب پڑھاتا ہوں، میری تنخواہ اتنی چھوٹی، میری بیچاری بیوی، میرے چھوٹے بچے، ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ دھوکہ میں نہ آئے. اصل میں آخرت ہے، آخرت کو سامنے رکھو، اپنے اولاد کی تعلیم، ان کو دینی تعلیم دو. دوسرے لوگ یونیورسٹی کے تعلیم، بہت کمائیں گے، بہت مالدار ہوں گے، یہ دنیا کے تمام جو ہے اس کے اندر آدمی نہ پھنسے. ہمیں تو دین دیکھنا چاہے، آخرت، دنیا کے دھوکے میں آدمی نہ آئے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکہ باز جو ہے آپ کو اللہ کے بارے میں دھوکہ میں نہ ڈالے. ایک تو یہ ہے کہ شیطان آپ کو دھوکہ میں شک شبہ پیدا کرتا ہے کہ دیکھو دوسرے لوگ کتنے مزے سے رہتے اور تم مولوی کہاں تک، تم کیسے تمہاری زندگی گزرے گی، تمہاری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تم ان کو حافظ بناتے ہو، مولوی بناتے ہو، کیا یہ کمائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے. اور ایک ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اللہ کے بارے میں بھی دھوکہ میں نہ آؤ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کچھ نہیں، چاہے جو بھی ہم کرے اور ہم دھوکہ میں پڑے، وہ بھی اس سے بھی بچو، شیطان سے بھی بچو. ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، تو اس کو دشمن سمجھو. اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے. اگر آدمی کو معلوم نہیں، کوئی دوست کی صورت میں آتا ہے اور آپ سمجھے کہ بہت اچھا دوست ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے پھراتا ہے، گھماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ دھوکے میں آ جاؤ اس کے بارے میں. لیکن جب اللہ نے بتا دیا یہ دشمن ہے، یہ دوست نہیں، دوست کی شکل میں آیا لیکن ہے دشمن، تو اس سے بہت بچو، اس سے بہت آدمی کو بچنا چاہیے. آگے کیا ہے؟ شیطان جو ہے اپنے گروہ کو، جو ان کے ہم نوا ہوتے، ان شیطان کے دوست ہوتے، ان کو کیا کرتا ہے؟ صرف جہنم کی طرف بلاتا ہے. تو یہ شیطان کوئی دوست نہیں، یہ تمہارا دشمن ہے. تو یہ ہے بات. آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ابو عبداللہ فرماتے السعیر، یہ جو آیت میں آیا من اصحاب السعیر، یہ سعیر ہے جمعہ سعر یعنی چنگاریا، آگ، یہ جہنم جو ہے اس میں آگ ہی آگ ہے، اور شیطان اس کے طرف آدمی کو بلاتا ہے. اور مجاہد کہتا ہے یہ جو آیت ولا یغرنکم باللہ الغرور، الغرور الشیطان، یہ شیطان ہے. اس کی تفسیر آیت کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی. پھر حضرت ابن عبان رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہ، انہوں نے ان کو یہ حدیث سنائے، ان کو بتایا اتیت عثمان بطہورہ، میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا ان کے وضو کے پانی کے ساتھ، یعنی ان کو وضو کرانے کو، ان کو وضو کرنا چاہتے. وہ جالس علی المقاعد، اور وہ تشریف فرماتے مقاعد پر، مقاعد مقعد کی بھی جمع ہے بیٹھنے کی، لیکن شرع نے فرمایا یہ ایک خاص جگہ تھی مدینہ پاک میں جس کا نام تھا المقاعد، وہاں تشریف فرماتے. فتوضع، انہوں نے وضو کیا، فاحسن الوضو، اور بہت اچھی طرح سے تمام آداب وضو کے اس کے ساتھ وضو کیا. اس کے بعد فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ایسے کیا. وہو فی ہاد المجلس، اسی جگہ مقاعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فاحسن الوضو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت اچھا وضو کیا. کوفہ میں لوگ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیف کان وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا. انہوں نے لمبی چوری تقریر نہیں شروع کی، کتاب کھول کے اس میں سے پڑھا کے ان کو بتایا نہیں، وہ اونچی جگہ پر بیٹھے اور لوگوں کے سامنے وضو کیا، اور پھر فرمایا ہاکذا کان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ہر آدمی سمجھتا ہے, جو آدمی کے فہم بہت کم ہے وہ بھی جب دیکھتا ہے تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے. کتابوں میں آدمی کچھ کبھی یہ سمجھے گا کبھی وہ سمجھے گا, غلط سلط سمجھ سکتا ہے, لیکن جو پریکٹیکل ہے اس سے آدمی کو یعنی پریکٹیکل وضو کم از کم ایک مرتبہ کوئی آدمی سے سیکھنا چاہیے جنہوں نے اپنے اوپر والوں سے پریکٹیکل وضو سیکھا. اور جے صلو کما رأیتمونی اصلی, یہ بھی یہ کما قرأتم فی الکتاب کیف اصلی یہ نہیں آیا, کما رأیتم جو آپ نے مجھے دیکھا. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے وارثین ہیں اور انہوں نے سیکھا اپنے اوپر والوں سے, عملی نماز بھی سیکھو کسی سے. اللہ کا فضل ہے کہ رمضان شریف میں جو خانقاہ سلسلہ چلتا ہے آخری دن وہاں پھر یہ عملی نماز بتائی جاتی ہے لوگوں کو عملی طور پر. بہت سے کتنے مرتبہ آدمی مثلا مشہور ہے کہ آدمی جو وضو خانہ میں یہ کاغذ لگاتے ہیں یہ دعا وضو کی دعائیں ہیں جو وہ خود بھی نہیں پڑھتا, تو لیکن جو عملی طور پر ہوتا ہے تو وہ آدمی کرتا ہے. تو یہ عملی مشق جو ہے آدمی پوری کتاب ملا علی قاری کے متعلق مشہور ہے, حج کی پوری کتاب لکھی لیکن جب طواف کیا تو الٹا شروع کیا, یہ مشہور بات ہے. تو جب تک کہ آدمی عملی طور پر نہیں کرتا ہے تو وہ تقریر بھی کرتا ہے کتاب بھی لکھتا ہے لیکن عملی طور پر ابھی وہ غلطی کرتا ہے. عام متن آپ دیکھو گے کہ ہاتھوں کو انگلیاں کو سجدہ کے حالت قبلہ کی طرف ہونی چاہے اور ملانی چاہے, اکثر جو ہے ہاتھ کھلے ہوئے. اچھے اچھے لوگ کے بھی وہ خود نماز کو بیان بھی کرتے ہیں لیکن خود اپنے ہاتھ ایسے عام متن کھلے ہوئے ہوتے, ہاتھ کو ایسے بند. تو یہ عملی مشق سے آدمی کو اس کو ملتا ہے, اور ایک آدھ دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آدمی عملی مشق کرے. تو یہ بھی آپ کے پاس سند ہونی چاہے کن کے پاس آپ نے عملی نماز سیکھی, کن کے پاس آپ نے عملی وضو سیکھا, وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے, صرف روایت کے اعتبار سے نہیں لیکن عملی بھی. تو یہ ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے وضو سے کیا اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن الوضو, اس کے بعد مثل هذا الوضو, ثم اتى المسجد, مسجد کے طرف تشریف لے کے فرقع رکعتین, دو رکعت تحیت الوضو کی پڑھی, اور اس میں نیت کر سکتے تحیت المسجد کی بھی, ثم جلس, اس کے بعد بیٹھے مسجد میں. جس نے اس طریقے سے کیا وضو اس کے آداب کے ساتھ دو رکعت تحیت الوضو انہوں نے پڑھی, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پیچھے کے سب گناہ اللہ اس سے معاف کر دیتے ہیں. قال وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے متعلق ترجمۃ الباب, یہ وضو کا اور یہ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا, اس سے کیا تعلق. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لا تغترو, دھوکے میں نہ پڑو. یہ ہے کہ دھوکے دنیا سے کہ دھوکے میں نہ پڑو, شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ. یہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب اس کا, اس کا تعلق حدیث سے کیا ہے کہ آپ نے آدمی سوچے کہ میں وضو کروں گا اچھی طرح, ایک مرتبہ زندگی میں اچھی طرح وضو کروں گا, دو رکعت پڑھوں گا, سب میرے گناہ معاف. یہ دھوکا ہے کہ اور بھی گناہ آپ کرتے رہتے ہو زندگی. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ مثلا عمرہ کو جاتے ہیں سال میں ایک مرتبہ, اس سے ہمارے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بعضی لوگ کہتے ہیں ہم چلا لگاتے خانقاہ میں یا تبلیغ میں, اسے پورے سال کے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے. یہ تو آدمی دھوکا میں پڑا. اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے کرتے رہے, بڑی رات آتی ہے تو پوری رات عبادت کرتے ہیں اور آدھی رات تو قبرستان میں گزارتے ہیں اور سمجھتے کہ میں سب میرے گناہ معاف, اب پھر شروع کر دیا سب گناہ کا کام. آدمی نے تہجد بھی پڑھی پھر جا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے, پھر جو ہے گھر کی عورتیں جن کے ساتھ پردہ فرض ہے کوئی پردہ نہیں کرتا, اس کے میرا گناہ تو سب معاف ہو گیا. لا تغترو, دھوکے میں نہ آؤ, نیکی کا کام کرو. اور یہ بھی بات رکھو, یاد رکھو کہ بہت اہم بات ہے کہ آدمی جو ہے کوئی عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوتا. ہم سب جانتے ہیں جب تک کہ آدمی پوری زندگی جتنا بھی کام کرے لیکن اگر ایمان نہیں منافق ہے تو کوئی اس کا عمل قبول نہیں. اور ایسے ہی یہ جتنے نفل عبادتیں ہیں, یہ کتنی فضیلت بیان بہت زیادہ, تو جب تک کہ آدمی فرائض پر قائم نہ ہو اور گناہوں سے بچے نہیں تو وہ جو نفل عبادت ہے اس کا ثواب قانون کے اعتبار سے آدمی کو نہیں ملتا. یہ اللہ کا فضل اگر اللہ دے دے یہ الگ بات ہے, لیکن جیسے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول نہیں, ایسے ہی جب تک کہ فرائض آدمی کرے گناہوں سے بچے تو اس وقت نوافل کے جتنے فضیلت بہت بڑی بڑی, یہ درود پڑھو اتنی فضیلت, یہ دعا پڑھو اتنی فضیلت, یہ اس وقت ہے جب آدمی فرائض پر قائم ہو اور گناہوں سے بچے, اس وقت یہ فضیلت ہے. ورنہ آدمی دھوکہ میں پڑتا ہے, یہ ایک فضیلت آپ نے کارڈ بھی چھپوایا کہ اتنی فضیلت یہ درود شریف کے, اتنی فضیلت یہ نماز کے, اور آپ یعنی لوگ نہ تو فرائض کا اہتمام کرتے نہ گناہوں سے بچتے ہیں, تو ایک وہ فضیلت سے کام نہیں. رات اتر لو دھوکے میں نہ پڑو, دین کو اپنی جگہ پر, یہ کوئی عیسائی جیسا مذہب اور دین نہیں ہے کہ پورے ہفتے جو چاہے گناہ کرتے رہو, اتوار کو چرچ چلے جاؤ, عیسیٰ علیہ السلام تمہارے گناہوں کے لیے سولی پر وہ چر گئے, اور آپ جو چاہو آپ کرو, یہ عیسائی جیسا مذہب نہیں. آپ کو صحیح سب کام صحیح کرنا چاہے, خود بھی جانو لوگوں کو بھی سکھاؤ, اللہ ہم سب کو توفیق دے.